من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے دنوں دو ہفتے میں موجود نہیں تھا، میرا عمرے کا سفر تھا، اس لیے میں دو ہفتے حاضر نہیں ہو سکا. اس دو ہفتے کے وقفے کے بعد میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں چھوڑا تھا. یہ سورہ سعد کا پہلا رکوع ختم ہو گیا تھا اور سورہ سعد کا یہ دوسرا رکوع شروع ہے، یعنی آیت نمبر 14 تک سورہ سعد ہم نے پڑھ لی تھی. اب آیت نمبر 14 سے آگے ہم اس کو آج پڑھیں گے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی لوگوں کو ایمان کی، ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا نہیں، جیسا کہ تمام انبیاء اکرام کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد دعوت کو قبول نہیں کرتی تھی. لیکن دعوت کو قبول کرنے والے بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت ایمان دی، اسلام کی دعوت دی، اس وقت بھی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ تھی جو کہ مانتی نہیں تھی کسی قیمت کے اوپر. تو یہاں پر بھی اللہ تعالی نے پچھلی آیتوں میں فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ میری دعوت اسلام کو کوئی قبول نہیں کر رہا ہے یا لوگ میری بات کو مانتے نہیں ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالی تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے یوں فرماتے تھے کہ آپ پریشان مت ہوں، آپ سے پہلے بھی قوم عاد نے جھٹلایا، فرعون نے جھٹلایا، قوم سمود نے اور قوم لوط نے جھٹلایا، اصحاب الایکہ نے جھٹلایا، وہ بھی بڑی بڑی جماعتیں تھیں، وہ بھی بڑے بڑے لوگ تھے اور وہ اتنے طاقتور تھے جسمانی طور پہ، اتنے لمبے چوڑے تھے، اتنے بڑے بڑے ان کے گھر ہوتے تھے، اتنے مال دولت ہوتا تھا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو کوئی چیز بڑی نہ رہی. اللہ کے آگے کون چیز بڑی ہو سکتی؟ اللہ تعالی نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اور اس آپ سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، قوم عاد نے جھٹلایا، اور قوم فرعون جو کہ میخوں والا ہے اس نے جھٹلایا، قوم سمود نے جھٹلایا، قوم لوط نے جھٹلایا. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق عقاب، ان کے اوپر اللہ کی سزا ثابت ہو گئی. جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں بے دھڑک، اللہ کی بات نہیں مانتے اور وقتی طور پر وہ کہتے ہیں کہ کر کے دکھلاؤ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونا، جیسا آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. وہ بیوقوف ہیں, وہ سوچ نہیں رہے کہ اتنا بڑا خالق کائنات جو سب سے بڑا ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی, اور بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو ہماری نافرمانی کرے گا وہ ہمارے سزا کا مستحق ہوگا, وہ بچے گا نہیں. الا یہ کہ اللہ معاف فرما دے, یا اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا نہ دے تو آخرت میں سزا سے نہیں بچ سکتا, لیکن نافرمانی کی سزا اس کو مل کر رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا رہے اور کچھ بھی نہ ہو. ہم جو غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں, ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں, یقین مانیے وہ غیر مسلم کبھی رشک کرنے کی چیز نہیں ہے کہ جو ان کی زندگی بہت اچھی ہے, ان کی زندگی بڑی مزے کی ہے. نہیں, قرآن کریم نے جگہ جگہ یہ بیان فرمایا, جگہ جگہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی قرآن کریم نے کہ یہ چند دنوں کے مزے ہیں, یہ چند دنوں کے مزے ہیں. ڈھیل ملی ہوئی ہے غیر مسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, مومن کے لیے قید خانہ ہے دنیا, اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے. کسی قائد ضابطے کی اس کو پابندی نہیں ہے. تو وقتی مزے, لیکن جب کبھی وقت آئے گا ان کا, موت آئے گی, اللہ کی پکڑ میں آئیں گے اور قبر میں جائیں گے, پھر جو ایک عذاب کا لامتناہی سلسلہ شروع ہوگا وہ کبھی تھمنے والا نہیں ہے. قبر سے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے دشوار ترین منزل وہ قبر ہے. آخرت کی منزلوں میں سب سے مشکل ترین منزل وہ کیا ہے؟ وہ قبر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر نافرمانی کرتے ہیں تو کر لیں. پہلے پہلے بھی بڑی بڑی قوموں نے نافرمانی کی, بڑی بڑی جماعتوں نے نافرمانی کی, سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے, اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق. یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر ایک چنگھاڑ کا, الا صيحة واحدة, ایک چیخ کا, ما لها من فواق, جس میں کوئی وقفہ نہیں آئے گا, تھوڑی دیر کا بھی وقفہ نہیں آئے گا. فواق بولتے اونٹنی کے دودھ کو جب نکالا جاتا ہے ایک مرتبہ, یہ فواق ہے, بس اتنا بھی وقفہ نہیں آئے گا. چنانچہ احادیث سے پتہ چلتا ہے, قرآن پاک کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان حالت کفر میں مرتا ہے, اسلام اور دین کی حالت میں نہیں مرتا, العیاذ باللہ, قبر میں داخل ہوتے ہی اس کے اوپر وہ عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, وہ اللہ تعالی کی طرف سے سزاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کبھی تھمے گا نہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے, آپ پریشان نہ ہو, وہ آج آپ کی بات نہیں مان رہے, وہ لوگ اصل میں نہ ختم ہونے والے عذاب کو مانگ رہے ہیں, وہ ایک چنگھاڑ کو مانگ رہے ہیں, چیخ کو مانگ رہے ہیں جس کے بعد اللہ کا عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا. وہ قالو, اور یہ مذاق اڑا کر کافر لوگ کہتے بھی تھے, آج بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے, ہیں تو مسلمان لیکن کہتے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہونا, کر کے دکھا دو جو کر سکتے ہو. وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے, غیر مسلم بھی کہتے تھے. وہ قالو ربنا, اور وہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب, عجل لنا قطنا, ہمارے لیے آپ جلدی سے حساب کتاب لکھ دیجئے, قبل یوم الحساب, اصل حساب کتاب کے آنے سے پہلے. یعنی دنیا میں ہی کہتے تھے کہ ہمیں, اگر آپ کہتے ہو کہ ہم نے نبی کی بات نہیں مانی اور ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی, تو ہمیں اللہ تعالی سے کہے کہ ہمارے نام پر حساب کتاب ابھی شروع کروا دے. ذرا ڈھٹائی ذرا دیکھیے. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عذاب تو اللہ آنا, یہ تو قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں, یہ تو نبی ہیں, نعوذ باللہ, یہ تو اپنی طرف سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں. جس کو آج کل ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کی بڑھ ہے, مولوی اپنی طرف سے کہانی سناتا رہتا ہے. مولوی کہاں سے کہانی سنائے گا؟ مولوی تو اللہ کا حکم بتا رہا ہے آپ کو. ایک عالم آدمی تو آپ کو اللہ کا حکم بتائے گا. اب وہ کوئی مانے نہ مانے, نہ ماننے والے بھی پہلے بہت رہے, ماننے والے بھی بہت رہے, دونوں اپنے اپنے انجام کو دیکھ لیں گے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن قرآن پاک, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جگہ جگہ ہمیں یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو نافرمانیوں کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. اب ہم سے نافرمانیاں ہوتی بھی ہیں, یہ بات تو نہیں کہ نہیں ہوتی, ہم سے ہوتی بھی ہیں, لیکن اس کا بھی ہمیں طریقہ بیان کیا کہ نافرمانی ہو جائے تو توبہ مانگ لو. توبہ کے جتنے طریقے ہیں, کفارہ دینا ہے تو کفارہ دے دو, کسی کا حق واپس کرنا ہے تو حق واپس کر دو, قضا نمازیں پڑھ کر یا قضائیں کر کے کرنا ہے تو وہ کر لو, لیکن جو توبہ کا طریقہ شریعت میں مقرر ہے اس طریقے سے کر لو. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. التائب من الذنب قبل لا ذنب لہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا آدمی ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں تھے. لیکن ایک آدمی توبہ بھی نہیں مانگتا اللہ سے, اور شرمسار بھی نہیں ہوتا, نہ کبھی اس کو مرنے سے پہلے کبھی توبہ کی توفیق ہوتی ہے, تو بس اب وہ سوچ کر رکھے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہونا. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ جب کبھی توبہ پہ بات فرماتے تو یہ جملہ بہت ہمیں کہا کرتے تھے, مجلس میں فرمایا کرتے تھے کہ استغفار خزائن باطنہ کی کنجی ہے, استغفار خزائن باطنہ کی کنجی ہے. یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خزانے رکھے ہیں, کمالات رکھے ہیں, اس کی چابی استغفار ہے. استغفار کیا کرو, استغفر اللہ استغفر اللہ, بے شمار انسانوں کے مسائل اسی کثرت استغفار سے حل ہو جاتے. لیکن ایک انسان نہ استغفار کرتا, نہ ایک انسان اللہ کے در پر آتا ہے, نہ معافی مانگتا ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ جھوٹی کہانیاں ہیں کہ آخرت میں عذاب ہوگا, پکڑ آئے گی, اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے, اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھیجیں گے. نعوذ باللہ, کسی کے دل میں ہے تو سخت گمراہی کا شکار. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو بیان کیا کہ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ ربنا عجل لنا قطنا, اے اللہ ہمارے حساب کتاب جلدی لکھ دیجئے. اس میں قط بولا جاتا ہے حساب کتاب کی پرچی کو, وہ لکھ دیجئے, قبل یوم الحساب, اصل حساب کے آنے سے پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتے اصبر علی ما یقولون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جو باتیں وہ لوگ کرتے ہیں. غیر مسلم لوگ آپ کی بات نہیں مانتے, آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ اس پر صبر کیجئے. اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو, یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو آپ یاد کیجئے. انہو اواب, وہ بہت ہی رجوع کرنے والے تھے اللہ سے. حضرت داؤد علیہ السلام کا نام اللہ تعالی نے لیا, وہ تمام حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالی نے جو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے, وہ اس لیے کہا کہ وہ عبادت میں بڑی قوت اور ہمت کا ثبوت دیتے تھے. یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی پیچھے نہیں تھے, لیکن آپ نے کہا کہ وہ بہت رجوع کرنے والے تھے, آپ ان کو یاد کیجئے. جب لوگ آپ کی مخالفت کریں, آپ کی بات نہ مانیں, تو آپ حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کیا کریں. انہو اواب, کے کیونکہ وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے, مسلم شریف کی اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے, اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی, اور سب سے زیادہ پسندیدہ روزے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے تھے. وہ کیا کام کرتے حضرت داؤد علیہ السلام؟ آدھی رات کو سوتے, ایک تہائی رات عبادت کرتے, پھر رات کے چھٹے حصے میں پھر سو جاتے تھے, اور ایک دن روزہ رکھتے. سوم داؤدی اسی لیے مشہور ہے, ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن افطار فرماتے تھے. اور جب کبھی دشمن سے مقابلہ ہوتا کبھی راہ فرار اختیار نہیں فرماتے تھے اور وہ اللہ کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والے تھے. انہ اواب, اواب کے معنی ہوتے رجوع کرنے والا. یہ جو نماز صلاۃ الاوابین ہے مغرب کے نماز کے بعد کی چھ رکعتیں, یہ اوابین کی جو نماز ہے اسی لیے اس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے کہ رجوع کرنے والوں کی نماز ہے, جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مغرب کے بعد یہ چھ رکعت اوابین کی نماز پڑھتا ہے, کم سے کم چھ زیادہ سے زیادہ بیس, دو دو رکعت کر کے, اس کو اللہ تعالیٰ بارہ سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگوں کا معمول ہمیشہ اوابین کی نماز کا تھا. اوابین کی نماز تمام بزرگوں نے دین بہت رکھتے, تہجد کی نماز, اشراق کی نماز, چاشت کی نماز, اوابین کی نماز ہیں. تو اگر آپ ٹائم دیکھیں تو دس منٹ بھی نہیں لگتے چھ رکعت پڑھنے میں, لیکن ہے احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے. اسی طرح اشراق کی نماز کی آئی ہے, اسی طرح چاشت کی نماز کی آئی ہے. تو یہ ان کا تھا, اس لیے ان کی نماز, ان کی عبادات کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اونچا مقام عطا فرمایا کہ اس میں مشقت بہت زیادہ ہے. ساری عمر آدمی روزہ رکھ رہے تو ایک عادت بن جاتی ہے, پھر پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن ایک دن روزہ رکھا, ایک دن نہیں رکھا, ایک دن روزہ رکھا, اب ہم رمضان کے روزے شروع کریں گے, تو شروع میں انسان کو عادت نہیں ہوتی روزے کی. ایک سال کے بعد بندہ روزہ رکھتا ہے, درمیان میں کوئی نفلی روزے بھی رکھ لیے, لیکن بہرحال روزہ جب شروع ہوتا ہے تو پہلے دوسرے روزے میں انسان کو تھوڑا سا کچھ محسوس ہوتا ہے, بعد میں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. پورا مہینہ پھر آرام سے گزر جاتا ہے, خیال بھی نہیں آتا, ایک روٹین بن جاتی. یہاں داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن نہیں رکھتے تھے, تو جس دن نہیں رکھتے تھے پھر اگلے دن جب روزہ رکھتے تھے پھر ذرا تھوڑی سی مشقت زیادہ ہوتی تھی. اس لیے چونکہ اس میں مشقتیں زیادہ تھیں, رات کو سو جانا, پھر اٹھنا, پھر عبادتیں کرنا, پھر سو جانا, مشقت زیادہ تھی. اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کو اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادات کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا, تو اس لیے اس میں کی مشقت زیادہ ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان, دیکھیں جب آدمی کو عادت ہو جائے نا کسی عمل کی, جیسے ایام, جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, تو عادت کی بات ہے. آپ ہم اور آپ عادت ڈالیں گے, عادت بن جائے گی. ایام بیس کے روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, عادت بن جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. انسان کو بھی اللہ نے عجیب بنایا, جس چیز کا ارادہ کرتا ہے نا وہ کر لیتا ہے, اور جو نہیں کرنا چاہتا سو بہانے. نماز جماعت سے پڑھنے کا ارادہ کریں گے, ارادہ ہو جائے گی نماز. اوابین کی نماز کا ارادہ کریں گے, اوابین کی نماز ہو جائے گی. تہجد کی نماز کا ارادہ کریں گے, وہ بھی ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں ہونا, کوئی تکلیف نہیں ہونی, صرف ارادے کی دیر. دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ کام کر جاتے ہیں, کتنے مشکل کام کرتے ہیں, ارادہ ہی تو ہے نا, اور کچھ بھی نہیں. لوگ کہتے ہیں جی فجر میں آنکھ نہیں کھولتی. حقیقت آپ کو عرض کروں, جس دن آپ رات کو نیت کر کے سوئیں گے نا کہ میں صبح فجر میں اٹھ جاؤں, اور تھوڑا سا اہتمام کر لیں, الارم لگا لیں, کچھ دعائیں پڑھ لیں, آپ ارادہ کر کے سوئیں, دیکھیں آپ کی کیسے آنکھ نہیں کھلتی. ہمارا ارادہ ہی ڈبل ڈول ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ارادے میں بڑی برکت رکھی, اسی لیے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند تھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق, ہم نے مسخر کر دیا, تابع کر دیا الجبال پہاڑوں کو ان کے ساتھ, داؤد علیہ السلام کے ساتھ. جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھا کرتے تھے تو پہاڑ, پرندے, چرند, پرند سب اللہ کے ذکر میں لگ جاتے تھے, پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے. ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہوتا کہ درخت بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, یہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہمیں ادراک نہیں ہے اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے مسخر کر دیا داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو کہ وہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے صبح کو بھی اور شام کو بھی. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، پرندے بھی جمع ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے. کُلُّ لَّهُ اَوَّاب، سب اللہ کے آگے رجوع کرنے والے تھے، سب اللہ کے آگے رجوع کرتے تھے. اتنی پسند تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت اللہ تعالیٰ کو کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی کتاب پڑھتے تو آپ اندازہ کر لیں کہ پرندے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پتھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درخت بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو کیا یہ کیفیت بنے گی؟ اسی لیے یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان سب مل کر ذکر کرتے ہیں، اجتماعی طور پر بیٹھتے ہیں، تو اس کی برکتیں ایک دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں، اس کی برکتیں ایک دوسرے کو جاتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا کہ صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز، اسی لفظ سے نکلی ہے چاشت کی نماز. دیکھیں ایک ہوتا ہے اشراق، چاشت اور اوابین، تہجد. اوابین کے بارے میں فرمایا کہ یہ میں نے جیسا عرض کیا کہ 12 سال کی عبادات کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا. صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز یہ ہوتی ہے عموماً 9:30-10 بجے، یوں تو آپ فجر کی طلوع آفتاب کے بعد کسی وقت بھی پڑھ لیں. وہ چاشت کی نماز طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب سے پہلے چاشت کی نماز قابل قبول ہے، لیکن حضرات علماء نے لکھا کہ سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد نماز پڑھی جائے اشراق کی. تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جو انسان جب اشراق کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اس جگہ پر بیٹھ کر کوئی انسان جس جگہ پر فجر پڑی اسی جگہ پر بیٹھا رہا پھر وہی کھڑے ہو کر اشراق پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب بابین کے بارے میں یہ لکھا کہ 12 سال کی عبادات کا ثواب ملتا. صلاۃ الضحیٰ یہ 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک جتنی دل چاہے رکعتیں پڑھ لے. حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعتوں کی پابندی کر لے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندری جھاگ جتنے ہوں. 2-2 رکعت پڑھ لیں، صرف 2 رکعت پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دے گا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ 2 سے لے کر 12 تک جتنی دل چاہے رکعتیں پڑھ لیں، لیکن کوئی خاص تعداد متعین نہیں، لیکن 4 رکعت ہو تو زیادہ بہتر ہے کم از کم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول چاشت کی نماز کا 4 رکعتیں پڑھنے کا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی سی عبادتیں جو ہیں کتنا اثر رکھتی. چاشت کی نماز کتنی، 2 رکعت بھی پڑھ لے تو چاشت کی نماز ہو گئی، 12 پڑھ لے 2-4 پڑھ لے. اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھ لے بھی تو اشراق کی نماز ہو گئی، طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک، یعنی جب سورج نکلتا ہے اس وقت سے لے کر ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کے نام اعمال کو بہت وزنی بنانے والی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ ٹائم دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھ کر ابابین کی نماز پڑھ لی جائے، بڑا اجر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کی زندگیوں میں برکتیں نصیب ہوتی ہیں، عافیتیں اللہ تعالیٰ اس کی نصیب فرماتے ہیں. اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، میں وہ بات جب کبھی سوچتا ہوں تو عجیب چیز کی کیفیت ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا کہ دیکھو انسان کو اپنے نام اعمال کو وزنی بنانے میں جو نفلی عبادتیں ان میں سب سے زیادہ افضل ترین عبادت تلاوت کلام پاک. فرمایا کہ تلاوت کلام پاک, حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک حرف انسان پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم, الالف حرف واللام حرف والمیم حرف. الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, تو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30. اب آپ تلاوت کیجئے, آپ اگر ایک رکوع ایک پاؤ بھی پڑھ لیں, ایک رکوع پڑھ لیں جو 5 سے 6 منٹ میں ہوتا ہے, آپ نیکیوں کو گن بھی نہیں سکیں گے کتنی نیکی اللہ نے نامہ اعمال میں ڈالی. حضرت نے لکھا کہ اپنے نامہ اعمال کو وزنی بنانے میں, نفلی عبادتوں میں سب سے بہترین چیز تلاوت کلام پاک ہے. اب آپ اس کو الٹے طریقے سے دیکھیے, اگر آج میں نے تلاوت نہیں کی مثال کے طور پر تو میں نے کتنا گھاٹا کیا اپنا. ایک تاجر ہے, اس کی روزانہ آمدنی 50 لاکھ ہوتی ہے, آج اس نے دکان نہیں کھولی تو 50 لاکھ کا لاس ہو گیا نا اس کو. ہم نے آج قرآن پاک نہیں کھولا تو نیکیوں کا یہ کھاتا نہیں کھولا, محرومی تو ہماری. اور آپ یقین مانیے, آپ گھڑی رکھ کر سامنے حساب کتاب کر لیجئے, 10 منٹ لگتے ہیں بمشکل آدھا سپارہ پورا ہونا. ایک سپارہ 20 منٹ میں ہوتا ہے, 20 منٹ میں تو ہم لوگ آج کل موبائلوں پہ کھیل کے وقت نکال دیتے ہیں. اسی لیے تلاوت کلام پاک کو افضل الذکر فرمایا گیا, افضل الذکر تلاوت کلام پاک, اس کا اہتمام کریں. یہ جو نفلی فرائض اپنی جگہ پر اٹن ہیں, نمازوں میں فرائض, روزے فرض ہے, زکوٰۃ وغیرہ, وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے, اس کا تو اہتمام کرنا ہی ہے کرنا. لیکن نفلی عبادتوں میں جو میں نے 3-4 نمازوں کا نام لیا, تہجد ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, ابابین ہے, اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو ایسا بھرتے ہیں, ایسا اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں کہ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے ہمیں عافیت مانگنی چاہیے. یہ چیزیں ہمارے اس وقت کام آئیں گی جب ہمیں پتہ چلے گا, جب ہمارے پاس 2 رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہوگا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے, کہیں جا رہے تھے, گدھے پہ سوار تھے, سواری ان کی گدھا تھی, اس پر سوار, تو کسی قبر کے پاس سے گزرے تو ایک دم اپنے سواری سے اترے اور جلدی سے اتر کر 2 رکعت نماز, نفل نماز پڑھی, پھر بیٹھے پھر روانہ ہونے لگے. تو کسی نے کہا, شیخ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا تو نہ یہ نماز کا وقت ہے, نہ اس وقت آپ کا نماز پڑھنے کا معمول ہے, آپ نے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ تو حضرت فرمانے لگے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے, اصل میں مجھے یاد آیا ان 2 قبروں کو دیکھ کر کہ یہ 2 قبریں کہ قبر کے بارے میں آتا ہے کہ جب مردہ اپنی قبر میں ہوگا اور اب 2 رکعت نفل نماز کا اجر و ثواب وہ محسوس کرے گا کہ آخرت میں کتنا تھا, تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں 2 رکعت ابھی اور پڑھ لوں, تو مگر وہ پڑھ نہیں سکے گا, قبر میں جا چکا. تو فرماتے ہیں کہ وہ میں اس وقت حسرت کروں کہ میں 2 رکعت پڑھ لیتا, ابھی اتر کر میں نے جلدی سے 2 رکعت پڑھ لی تاکہ بعد میں حسرت نہ ہو. حقیقت بھی یہ کہ ہم لوگ دنیا میں 10 چیزیں ہمیں کھینچنے والی ہیں, کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میرا اتنا وقت ہے, کوئی کہہ رہا ہے مجھے ادھر جانا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں یہ دھندہ ہے, ابھی طبیعت نہیں چاہ رہی, ابھی سستی ہو رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں, آپ کو, ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ یہ جو نفلی عبادتیں چھوٹی چھوٹی ہیں یہ کتنا بڑا نامہ اعمال میں وزن رکھنے والی چیز ہے. انہی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اواب فرمایا, بے تحاشا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جب یہ غیر مسلم آپ کو ستایا کریں, بات نہ مانا کریں, تو آپ داؤد علیہ السلام کو یاد کیا. اللہ اکبر. تو فرمایا, پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, وشددنا ملکہ, ہم نے داؤد علیہ السلام کی بادشاہت میں خوب قوت عطا کی. وآتیناہ الحکمہ، ہم نے ان کو حکمت عطا کی، دانائی عطا کی، فہم و فراست عطا کیا، وفصل الخطاب، اور بہترین بات کرنے کا ڈھنگ عطا کیا. فصل الخطاب کے معنی آتے ہیں، بعض حضرات تشریح مختلف ہے مفسرین کی، بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ زور بیان قوت فصاحت مراد ہے، قوت خطابت مراد ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت اونچے درجے کے خطیب تھے. نماز کے بعد جو اما بعد خطبے کے اندر عموماً پڑھا جاتا ہے، یہ ایجاد حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی، انہوں نے پہلے کہنا شروع کیا. اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ آپس کے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ بہترین فرمایا کرتے. تو یہ فرمایا کہ فصل الخطاب، کہ ہم نے ان کو یہ قوت دی، یہ طاقت دی کہ لڑائی جھگڑے تنازعات کے فیصلے فرماتے ہیں. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا کہ دونوں معنی یہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں، اور دونوں مطلب یہاں پر بن سکتے ہیں. فصل الخطاب کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو تدبیر اور فیصلہ کرنے کا ہم نے ان کو بلتا عطا فرمایا. یہ بھی تو اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے نا، بات کرنے کا ڈھنگ، بات کرنے کا سلیقہ، کسی دوسرے کو بات سمجھانے کا انداز، یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے انسان کو ملتا ہے. اور جس کو مل جائے اس سے انسان کو دنیا اور آخرت کے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتك استغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرے کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ قرآن پاک کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو آسان فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو آسان فرما. یا اللہ رمضان المبارک شروع ہونے جا رہا ہے، یا اللہ یا رب کریم رمضان المبارک صحیح طریقے سے سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، روزہ رکھنے کو آسان فرما، اپنی بارگاہ میں اس کے شرف قبول عطا فرما. رمضان المبارک کی جو عبادتیں ہیں سب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو شرف قبول عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو عتقاء رمضان ہیں، جن کے اندر آپ جس میں اللہ یا اللہ آپ نے ان لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ جن کے لیے لکھ دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں لوگوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں لوگوں میں شامل فرما. یا رب کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی آپ رمضان مبارک میں مغفرت فرماتے ہوں. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. یا اللہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمیشہ نزول فرما، ہر آن نزول فرما، ہر لمحے نزول فرما. یا اللہ جتنے موجود لوگ ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کو عافیت کاملہ نصیب فرما. اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کی یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، سب کی تکلیفوں کو دور فرما. یا اللہ ہم کو عافیت دارین نصیب فرما.